بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماقثين فيه ابدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم دنیا میں رب کریم نے اس انسان کو پیدا کیا اپنا نائب و خلیفہ بنایا اور نیابت اور خلافت کے لیے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل اصول قرار دیا اور انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں سے کائنات کے نظام کو رب کریم نے چلایا. مسئلہ مسلم ہے, یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ ان دونوں سے دنیا آباد کرنے والا تھا, اس لیے ان دونوں کا آنا بھی دنیا میں یقینی تھا. جو کچھ واقعہ کہ دانہ کھا لیا اور اس دانے کے باب میں بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گیہوں کا دانہ تھا یا انجیر اور فلاں اور فلاں, کچھ نہیں, روایات اس سے خاموش ہیں کہ وہ کس چیز کو کھایا تھا. بس قرآن ایک کہتا ہے کہ دانہ تھا, وہ کس کا دانہ تھا واللہ عالم. ہمیں تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو حضرت آدم نے کھایا تھا. یہ ایک بہانہ تھا دنیا میں اتارنے کا. اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا. مناظرے کا معنی آپس میں بحث ہوئی, اور اس بحث میں حضرت موسیٰ نے سوال کر لیا کہ ابا جی, اگر آپ اس دانے کو نہ کھاتے تو ہمارا دنیا میں آنا نہ ہوتا, ہم جنت کے باغ و بہار میں رہتے, یہ پیاز, یہ لہسن, یہ بتاتے اور یہ آلو, ان سب کے حوالے ہم ہو گئے. اگر آپ ان چیزوں کو کھاتے ہی نہیں تو جنت میں آبادی رہتی ہماری. حضرت آدم نے فرمایا کہ یا موسیٰ انت صاحب التورات, تمہارے اوپر اللہ نے کتاب اتاری, تم نبی ہو بلکہ رسول ہو, تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے میری مقدر میں یہ لکھا تھا, میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. مطلب اگر یہ دانہ نہ کھاتا تو کسی اور بہانے سے بھی اللہ دنیا میں اتارتا, اترنا لازمی تھا. اس لیے کہ جب اس زمین پر خلافت کو قائم کرنا تھا تو جنت میں رہتے ہوئے تو خلافت نہیں ہو سکتی تھی, زمین پر آنا ضروری تھا. یہ بہانہ بن گیا, اگر یہ نہ بنتا تو اور بہانے سے بھی رب کریم مجھے ضرور اتارتا. فحج آدم و موسیٰ, حدیث میں ہے آدم دلائل میں موسیٰ پر غالب آ گئے, جا چھیٹ گئے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور اب ایک سلسلہ چلا ان دونوں سے انسانوں کا. ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں اشرف المخلوقات اگر کوئی ہے تو انسان ہے, اس کے علاوہ کوئی اشرف المخلوقات افضل المخلوقات اللہ نے پیدا نہیں کی. اسی لیے آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیجئے, اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عام مومنین صالحین یہ عام فرشتوں سے افضل ہے, فرشتوں سے افضل ہے. یہ مومنین صالحین کا مقام ہے کہ عام فرشتوں سے بھی ان مومنین کو افضل قرار دیا گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کو بہت اونچا مقام دیا ہے, اور جو سوچ, جو شعور, جو سمجھ انسان کو عطا فرمائی وہ دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, اپنی تفسیر میں ایک سوال قائم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو عبادت ہی مقصود تھی تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, ہم شاید اتنا لمبا رکوع نہیں کرتے جتنا لمبا رکوع فرشتے کرتے ہیں. جو رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ رکوع میں, جو سجدے میں ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں, جو قیام میں ہیں وہ ہمیشہ قیام میں. تو نہ اتنا لمبا رکوع ہم سے ہو پاتا ہے نہ اتنا لمبا سجدہ ہم سے ہو پاتا ہے. جب عبادت ہی اللہ کو مقصود تھی تو وہ فرشتے اللہ کی بہت عبادت کر رہے تھے, پھر اس گنہگار بندے کو جو یسفق الدماء خون بہاتا ہے, قتل و غارت گری کرتا ہے, مار دھار کرتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بھائی فرشتہ عبادت ضرور کرتا ہے لیکن عشق والی عبادت نہیں ہے. اللہ عشق والی عبادت چاہتا ہے, اور عشق ہوتا ہے جس میں نفس ہوتا ہے, اور نفس جب بنتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ پاتے, اور نفس بگڑتا ہے تو سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے, باپ دیکھ رہا ہے, پھر بھی جوان بے حیائی سے واپس نہیں آ رہا ہے. تو نفس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے, انسان کا نفس جو ہے نا وہ ایک محبت کو چاہتا ہے, اور اللہ عشق والی محبت چاہتا ہے. اسی لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں جا کر عشق کے ساتھ سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. تو اللہ کو عشق والی محبت کی ضرورت تھی, اس لیے بندے کو پیدا کر دیا. بہرحال آدم و حوا کا دنیا میں نزول, اب سلسلہ چلا انسانوں کا, اس انسان کو ویسے کیسے چھوڑ دیا جائے, اشرف المخلوق ہے یہ تو, بہت اعلیٰ درجے کی افضل مخلوق ہے, اس کو ویسے ہی کیسے چھوڑ دیا جائے. اللہ نے انسانوں کی صلاح اور فلاح کے لیے, اس کو لائق اور فائق بنانے کے لیے, اس کو قابل جنت بنانے کے لیے, اپنی رضا کے لائق بنانے کے لیے رب کریم نے اس انسان میں دو سلسلے جاری کیے. ایک سلسلہ اللہ کی کتابوں کا جسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے, جس کی تعداد 105 ہے. کل کتابیں 105 دنیا میں اتری, اس میں سب سے آخری کتاب قرآن مقدس ہے. اور دوسری طرف ان کتابوں کو سمجھانے والے میسنجر, پیغمبر, رسول اللہ نے بھیجے, اس لیے کہ سرکاری قانون کو سمجھانے کے لیے سرکاری آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک مسئلہ مسلم ہے کہ سرکاری قانون کو سمجھانے کے لیے سرکاری آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کا آدمی اسے رسول کہا جاتا ہے, اسے نبی کہا جاتا ہے. تو اللہ نے اس انسان کی صلاح و فلاح کے لیے کتابیں اتاری اور کتابوں کے ساتھ کچھ پیغمبر اتارے. یاد رکھو, نبی بغیر کتاب کے ہو سکتا ہے لیکن کتاب بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی. کتاب جب بھی اترے گی کوئی رسول پر ضرور اترے گی. ہزاروں انبیاء وہ ہیں جن پر کوئی کتاب نہیں آئی, ان کو دوسرے نبیوں کے تابع بنایا گیا, دوسرے رسولوں کے تابع بنایا گیا, دوسری شریعتوں کے تابع بنایا گیا. تو رسول اور نبی بغیر کتاب کے ہو سکتے ہیں لیکن کتاب بغیر رسول کے, کتاب اللہ کے لیے سمجھانے والا ضرور چاہیے. اللہ نے یہ دو سلسلے جاری فرمائے اور ہر دور میں ڈرانے والے, اللہ سے ملانے والے, تعلق جوڑنے والے آتے گئے. دنیا پر چار دور گزرے. دنیا کا پہلا دور طفولیت اور بچپنے کا دور ہے. آدم سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ یہ دنیا کا بچپنا ہے, اور بچپنے میں کھانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. بچوں کو کیا سکھاتے ہیں آپ؟ پینے کے طریقے سکھاتے ہیں, کھانے کے طریقے سکھاتے ہیں. عبادت نہیں, وہ عبادت کا مکلف نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے بیتے سلام کیسے کرو گے, اسے کہا جاتا ہے بیتے بڑوں کا ادب کیسے کرو گے, اسے کہا جاتا ہے بیتے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ملو گے. آدم سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ یہ دنیا کا بچپنا ہے. اس لیے اس دور میں اللہ نے جو احکام اتارے وہ اسی طرح کے تھے. کوئی نماز روزے زکات کے مسئلے نہیں تھے, یہ مسائل تھے ہی نہیں. کھیتی کیسے کریں گے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, فرمایا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو. کن الفاظ میں؟ کہا میں تمہیں سکھاتا ہوں. اللہ جل شانہ نے آدم کو سلام سکھایا, فرمایا وہ جو جواب دے اسے بھی یاد رکھنا, تمہاری اولاد کا یہ سلام اور وہ جواب ہوگا. جا کر کے فرشتوں کو سلام کیا, السلام علیکم. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام. اللہ نے فرمایا تیرے بندوں اور بندیوں کے لیے یہی سلام و جواب ہوگا. یہی باتیں سکھائی, بچپن میں یہی سکھایا جاتا ہے. اسی لیے آدم سے لے کر نوح تک رسول کوئی نہیں آیا. رسول اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب دی جائے. جب کوئی کتاب ہی نہیں اتاری تو رسول کی ضرورت بھی کیا رہی؟ وہ سب نبی ہی نبی تھے. شیس علیہ السلام اور جتنے تھے وہ سب نبی تھے. اور بعض علماء کی تحقیق پر ان تمام انبیاء کی قبریں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک آئے ہیں وہ سب کے سب ہندوستان میں مدفون ہیں. یہ سارے انبیاء ہندوستان میں دفن ہیں. آج بھی علاقے سرہین اور پنجاب میں کچھ قبریں بتائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیس علیہ السلام کی قبر ہے, یہ فلاں نبی کی قبر ہے. اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول سری لنکا میں ہوا. سری کا معنی برا, اور لون یہ سنسکرت لفظ ہے. لون کا معنی ہوتا ہے سب کا مقتدا. جو سب سے بڑا اس کو کہا جاتا ہے سری لون. آدم ہی کے نام پر اس جگہ کا نام پڑا سری لون. یہ تو بعد میں چل کر کے ہنومان جی کا مسئلہ اور لنکا کا نام ہو گیا, ورنہ اصلاً نام تو سری لون ہے. اور آدم علیہ السلام کا نزول وہیں پر ہوا, یہ سرزمین ہندوستان میں داخل تھا. یہ تو بعد کے حصے ہو گئے. تو آدم کا نزول سرزمین ہند پر ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد کا نزول بھی یہی ہوا ہے. ہندوستان کی زمین بڑی مقرب ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں وجود ابتدائے دنیا سے ہے. جب سے آدم کی آمد ہوئی تب سے ہندوستان کا وجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اکابر کا بھی مرکز رہا, مشائق کا بھی مرکز رہا, اور اس میں گجرات کو بھی ایک بڑی خصوصیت حاصل ہے علم حدیث کے اعتبار سے. لیکن افسوس کہ اہل گجرات ہی کو اپنے گجرات کی تاریخ کا پتہ نہیں کہ ہمارے گجرات میں کون مشائق پیدا ہوئے, کیسے اکابر ہمارے وہاں آئے, کیسی کیسی کتابیں انہوں نے سرزمین گجرات پر بیٹھ کر لکھی ہے. اگر آپ چلے جائیں مکہ شریف کے میوزیم کے اندر تو وہاں مختلف زمانوں میں جو کعبۃ اللہ پر چڑھانے والا غلاف بھیجا جاتا تھا وہاں ایک غلاف کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. آپ جا کر کے دیکھ لیں, وہاں لکھا ہوا ہے یہ غلاف ہندوستان میں سرزمین گجرات کے بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھانے کے لیے بھیجا تھا. 11 سال تک حرمین الشریفین کا خرچہ گجرات کے بادشاہ محمود شاہ نے بھیجا ہے. سرزمین اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گجرات کسی زمانے میں علم حدیث میں یمن میمون تھا. علم حدیث کے بڑے چرچے تھے. ابھی میں ایک تحقیق جب آئے گی تو میں پیش کروں گا, اس تحقیق کا لکھنے والا گجرات میں علم حاصل کرنے آیا ہے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا محدث ہے. سرزمین گجرات پر احمد آباد میں سخاوی جیسی شخصیت 2 سال علم حدیث کے لیے آئی تھی. اب سخاوی کا مقام کیا ہے وہ تو حضرت مفتی صاحب اور علماء سے معلوم کر لینا کہ سخاوی کتنا بڑا آدمی ہے. بہرحال آدم سے لے کر نوح تک کا زمانہ یہ تو طفولیت اور بچپنے کا زمانہ تھا, اس میں تو یہی مسائل سکھائے گئے, کوئی نماز روزہ زکات نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا, یہ پہلے رسول ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, یہ پہلا رسول ہے. رسالت کے ساتھ کتاب کا سلسلہ شروع ہوا. اب دنیا بالغ ہو گئی, بلوغ کے بعد مسائل آتے ہیں, احکام آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچہ نہ مانے تو ذرا سی آنکھیں بتا کر چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن بالغ بچہ نہ مانے تو پھر پتائی کی جاتی ہے. حضرت نوح کے دور سے جب دنیا کا بلوغ ہوا اور رب کریم کو نہیں مانا تو پھر اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجنا شروع کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ فلڈ کا عذاب, وہ سیلاب, اور اس میں بیتا بھی لپت میں آ گیا. ایک بات ذہن میں آئی عجیب ہے, صاحب ظلال القرآن نے لکھی ہے, کام کی بات ہے, یہ نوح علیہ السلام پر سے یاد آ گئی. قرآن کریم میں رب کریم جب بھی عورتوں کا تذکرہ کرتا ہے دو باتیں ہیں بڑی لطیفے کی لیکن بڑے کام کی. قرآن کریم میں جب بھی اللہ عورتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو نام کسی کا نہیں لیتا سوائے ایک عورت, اور وہ ہے مریم علیہ السلام. بس ان کا نام تو اللہ نے لیا, باقی جب بھی تذکرہ کیا تو کہتا ہے امرأت نوح, نوح کی بیوی, امرأت لوط, لوط کی بیوی, امرأت فرعون, فرعون کی بیوی. نام کیا اللہ کو نام کا پتہ نہیں تھا ان کے؟ نام کا پتہ تو جب ہم کو ہے تو اللہ کو کیوں نہیں تھا, کیوں نام نہیں لیتا؟ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیں سوائے مریم کے کسی کا نام نہیں ملے گا. اشارہ ہے قرآن, قرآن تو اشاروں میں باتیں کرتا ہے, یہ تو شاہی کلام ہے, یہ کوئی ہماری ذرا دیر گھنٹے کی تقریر تھوڑا ہی کرے گا. کیا اشارہ کیا؟ صاحب ظلال القرآن فرماتے ہیں کہ اللہ نے مریم کا نام تو اس لیے لیا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ مخلوق میں کھڑا ہو گیا, اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس مریم سے پیدا ہونے والی اولاد کو لوگوں نے رب بنا لیا, اللہ بنا لیا, معبود بنا لیا, غوث بنا لیا. تو اللہ نے مجبوراً نام لیا, اور یہ فرمایا کہ یہ تو مریم نامی عورت کا لڑکا ہے, یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. باقی جگہوں پر چونکہ اس طرح کی مجبوری نہیں تھی, اس لیے اللہ نے نام کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن کے پڑھنے والوں کو سبق دیا, اے لوگو تم بھی اپنی بیٹیوں اور بیویوں کا نام ضرورت کے درجے میں تو لو, مثلاً سرکاری دفتر میں ضرورت ہے تو وہاں لے لو, پاسپورٹ میں ضرورت ہے وہاں لے لو, ضرورت کے درجے میں تو لو, لیکن بلا ضرورت کے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے نام کے تذکرے لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو, اس لیے کہ کچھ لوگ نام سے بھی لذت حاصل کرتے ہیں. کیسا زبردست اشارہ قرآن کر رہا ہے. اسی لیے دیکھ لیجئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا بچا ہوا پانی عورت کا, اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی تو بالکل جائز, اگر وہ پاک ہیں تو آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اللہ کے حبیب تو حضرت عائشہ کے ساتھ غسل فرماتے تھے. حضرت عائشہ جب پانی ڈالتی جا رہی تھی تو حضور فرماتے تھے ڈالی ڈالی, میرے لیے بھی تو تھوڑا چھوڑ, سارا پانی تو ہی ڈال لے گی. لیکن پرائی عورت اگر ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پرائی عورت کا بچا ہوا پانی اگرچہ پاک ہے, جائز ہے, لیکن اگر دوسرا پانی موجود ہو تو احتیاطاً استعمال نہ کریں. احتیاطاً جواز و عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے, پاک ہیں تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں, لیکن احتیاطاً استعمال نہ کریں. آخر نبی نے کیوں منع فرمایا؟ حضرات محدثین اس پر عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا ممکن ہے اجنبی عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے کرتے اگر تیرا ذہن اس کی طرف چلا گیا تو تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا. شریعت بچانا چاہتی ہے, اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم جب کسی کے مکان میں جاؤ اجازت لے کر جاؤ, اور اجازت کے بعد اس کے مکان میں ادھر ادھر نہ دیکھو. بخاری شریف میں منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے, فرمایا ممکن ہے نظر کرتے کرتے اگر کوئی چیز تیرے دل میں بھاگ گئی, اچھی لگی, چوری تو نہیں کر سکتا ہے تو, لیکن چوری کی ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی تو کم سے کم برے خیال میں تو مبتلا ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ کسی کے مکان میں ادھر ادھر نظر نہ دوڑاؤ. ہماری شریعت بہت بچانا چاہتی ہے, ہم کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہے. قرآن میں ایک لطیفہ اور دیکھ لیں اس انہی عورت کے اوپر. میری بہنیں اگر سن رہی ہے تو اس لطیفے پر غور کریں. اللہ جل شانہ نے دنیا میں جتنی عورتوں کا اور نبیوں کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا تو اس کو امرأۃن سے تعبیر کیا, امرأۃ نوح, نوح کی بیوی, امرأت لوط, لوط کی بیوی. تمام نبیوں کی بیوی پر امرأۃن بولا, میرے نبی کی بیویوں پر اللہ قرآن میں زوج کا لفظ بولتا ہے. تبتغی مرضات ازواجک, زوجہ کہہ رہا ہے, کل ازواجک و بناتک, تین جگہوں پر ہیں زوجہ. اور نبیوں کی بیویوں کو امرأۃن کہا, ہمارے نبی کی بیوی کو زوجہ کہا. صاحب زلال فرماتے ہیں امرأۃن اور زوجہ میں فرق یہ ہے, امرأۃن اسے کہتے ہیں نکاح ہوا, ایک سلسلہ اولاد کا چل گیا بس, اس سے علاوہ کچھ نہیں, اسے امرأۃن کہتے ہیں, عورت کہتے ہیں. اور جو عورت اپنے شوہر کی خوشی میں خوش, غمی میں غم, ہر موڑ پر اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے, قدم قدم پر اس کا تعاون کر رہی ہے, اس کی نصرت کر رہی ہے, اگر اس کا غم ہے تو یہ بھی شریک, اس کی خوشی ہے تو یہ بھی شریک, ہر معاملے میں ہے, اس عورت کو زوجہ کہا جاتا ہے. اب میری بہنیں زوجہ بننا چاہتی ہے یا امرأۃن بننا چاہتی ہے؟ زوجہ بنے, امرأۃن نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ہر چیز میں تعاون اور سپورٹ کرنے والی ہوا کرتی. بہرحال قرآن تو قرآن ہے, اس وقت وہ وقت نہیں ہے, ورنہ میں اسی پر اپنی بات ختم کر دیتا. مجھے کچھ اور باتیں کہنا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دور نیا شروع ہوتا ہے جو جوانی کا دور ہے, دنیا کی جوانی. اس جوانی کے عالم میں جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی, انبیاء کی نہیں مانی, تو اب اللہ نے پٹائی شروع کی. کسی کو سیلاب سے ہلاک کیا, کسی کو تیز ہواؤں سے ہلاک کر دیا, کسی کو جبریل کی چیخ سے ہلاک کر دیا, کسی کو کس سے ہلاک کیا, کسی کو کس سے ہلاک کیا, کسی کے لیے زمین فاری اور اندر اتار دیا, اور کسی پر آسمان کو دے مارا, اور سب سے زیادہ خطرناک عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. تمام قوموں پر ایک عذاب, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پانچ عذاب آئے. پہلا عذاب ان کو زمین سے اٹھایا, دوسرا عذاب بلندی پر لے جا کر زمین کو الٹا دیا اور ان کو نیچے لٹکا دیا, تیسرا عذاب ان کو کنکر مار کر, وام ترنا علیہم مطرا, کنکر مار کر نیچے گرائے, چوتھا عذاب ان کے اوپر زمین کو زور سے دے مارا, اور پانچواں عذاب یہ قیامت تک زمین میں دھستے رہیں گے. پانچ عذاب اتارے. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ کفر پر تو ایک عذاب, قوم نوح نے کفر کیا ایک عذاب, قوم صالح نے کفر کیا ایک عذاب, قوم ہود نے کفر کیا ایک عذاب, لیکن قوم لوط نے کفر کے ساتھ بے حیائی بھی کی. اتاتون الرجال شہوتا من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کر رہے ہو. اللہ نے اس بے حیائی پر پانچ عذاب اتارے. قرآن ان واقعات کو میرے بھائیوں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہے کہ رمضان میں کوئی مولوی صاحب آ جائیں اور شاندار تفسیر ہو جائے, واہ 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 واہ, دو ہم فقرے کہہ دیں, ماشاءاللہ رمضان بڑی اچھی ہماری گئی. قرآن ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا, قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, قرآن اسحال ثواب کے لیے نہیں آیا, قرآن تو ہدایت کے لیے اترا ہے. قرآن روح نہ نکلنے پر صرف یاسین کی تلاوت کے لیے نہیں آیا, قرآن تعویذوں کے نقشوں کے لیے نہیں آیا. ان ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ تو ہدایت کے لیے آیا. دیکھو قرآن کا دو واقعے میں بہت مختصر پیش کروں, یعنی قرآن کیسے ہمیں تعلیم دیتا ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل, دونوں کا جھگڑا ہوا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کے باب میں. شریعت آدم پر قابل کا نکاح جائز نہیں تھا, حابل کا جائز تھا. قابل ضد پر آ گیا اور یہ کہا کہ میں ہی نکاح کروں گا. حابل نے کہا کہ ابا کی شریعت پر تیرے لیے جائز نہیں. قابل ضد پر آ کر پہلے تو کہا کہ اچھا چلو ہم صدقہ پیش کریں اللہ کے دربار میں, جس کا صدقہ قبول ہو وہ نکاح کرے. آگ آئی, اس زمانے میں قبولیت کی نشانی آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی. یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اس امت کے لیے زکات کے کھانے کو حلال قرار دیا گیا, ورنہ اگلی امت میں زکات کھانے کا مسئلہ نہیں تھا. وہ تو نکالو اور نکال کر پہاڑ پر رکھو, آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہمارے لیے کہ اس امت کے لیے زکات کھانے کو حلال قرار دیا, مال غنیمت حلال ہوا, ورنہ اگلی امت میں یہ مسئلے نہیں تھے. تو آگ آئی, حابل کا صدقہ جلایا, قابل کا نہیں جلایا, تو قابل کا قبول نہیں ہوا. اب قابل غصے میں آیا, کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا لیکن اس سے نکاح کر کے رہوں گا. قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. حابل کہنے لگا میں کیا کروں اگر تیرا ہدیہ قبول نہیں ہوا تو. قابل نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد, یہ دنیا کا پہلا مردر تھا, پہلی میت تھی, اس سے پہلے کوئی میت نہیں ہوئی تھی. آخر اس میت کو کیا کرتا قابل سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنے کندھے پر اٹھا اٹھا کر بھائی کو لے کر پھر رہا ہے. اللہ نے دو کوے بھیجے, دو کوے لڑے, ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا, اپنے پاؤں سے زمین کرے دی, کھدا کیا اور مرے ہوئے کوے کو اندر ڈال دیا. قابل نے جب یہ دیکھا تو سوچا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے. فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیوریہ کیف یواری سوء اخیہ. ہم نے یہ کووں کا مسئلہ اس لیے بتایا تاکہ قابل دیکھ لے کہ میں اپنے مردار بھائی کی ناش کو کیا کروں. حضرات علماء فرماتے ہیں, اے لوگو, تمہیں تدفین کا طریقہ اللہ نے پرندوں سے سکھایا ہے, تم اپنے علم پر ناز نہ کرو, اپنے علم پر غرور نہ کرو. قابل نے دفن تو کر دیا اپنے بھائی کو, لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ کیا قتل کرنے کی بنیاد پر جو لڑکی پہلے حرام تھی وہ حلال ہوئی؟ ہرگز نہیں, وہ تو حرام ہی رہی. میں اگر اپنی خالہ سے نکاح کرنے کے لیے اپنے موساجی کو قتل کر دوں تو کیا خالہ حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں, وہ تو حرام ہی رہے گی. جو لڑکی حرام تھی وہ اس گناہ کے بعد بھی حرام رہی, حلال تو کیا ہوتی. ایک بہت بڑی مصیبت میں قابل پڑ گیا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا. قیامت تک کا مجرم بنا کے نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قابل پر مصیبت آئی, اپنی مصیبت کو حل کیا ہے گناہ کے ذریعے سے, گناہ سے مصیبت حل نہیں ہوئی بلکہ مصیبت میں پھنستا چلا گیا. قرآن کا یہ واقعہ قرآن کے پڑھنے والوں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم اپنی مصیبت کا حل, اپنی پریشانیوں کا حل, اپنے اندر کی بے چینیوں کا حل گناہ کے راستوں میں تلاش نہ کرنا. اگر گناہ کے راستوں میں تم نے تلاش کیا ہے تو مصیبت حل نہیں ہوگی بلکہ مصیبت میں پھنستے چلے جاؤ گے. یہ ہے قرآنی نصیحت. دیکھیے اس کے مقابلے میں دوسرا واقعہ اللہ لا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بڑی مصیبت آئی, جس مکان میں پلے, جس میں بڑے ہوئے, جس زلیخا نے نوالے کھلائے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے بچپن میں, اور جس کو برا کیا, وہی عورت حضرت یوسف کو سامنے سے بلا رہی ہے کہ آ جاؤ یوسف, ہائی تلق, آ جاؤ, میں تمہیں بلا رہی ہوں, سامنے سے میں دعوت دے رہی ہوں. بادشاہ کی بیوی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, آپ اندازہ لگائیں. پھر سامنے سے دعوت. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میری محسنہ ہے, مجھے برا کیا ہے, کھلایا پلایا ہے, لاؤ ذرا اس کے ارمان پورے کر دوں پھر اللہ سے توبہ کر لوں گا. یوسف پر بہت بڑی مصیبت آئی لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مصیبت کا حل گناہ میں تلاش نہیں کیا بلکہ فرمایا, معاذ اللہ, انہو ربی احسن مسوائے, انہو لا یفلح الظالمون, اللہ کی پناہ, او میری آقانی, میری سیٹھانی, اللہ کی پناہ, معاذ اللہ, تو کیا میری تربیت کرتی ہے؟ سب سے زیادہ تربیت تو اس نے میری کی ہے کہ اس نے مجھ کو کنویں سے اٹھا کر تیرے گھر میں پہنچایا, اور اس کے سارے نظام ہیں. انہو ربی احسن مسوائے, انہو لا یفلح الظالمون, اور وہ ایسے کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. حضرت یوسف پر بہت بڑی مصیبت آئی, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مصیبت کا حل رجوع اللہ سے کیا, اللہ کی طرف رجوع کیا, تو اللہ نے یوسف کے بچانے کا انتظام کر دیا. شاہی کمروں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور یوسف کی عزت محفوظ ہو گئی. ان دونوں واقعوں سے یہ پتا چلتا ہے انسان اپنی پریشانیوں کا حل اپنی مصیبتوں کا حل گناہ سے تلاش کرے گا مسائل حل نہیں ہوں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے اور اگر اپنی مصیبتوں کا حل اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ مصائب کو کھولتا چلا جائے گا. بہت زبردست ان دونوں واقعوں سے حضرات مفسرین نے جو ہے نصیحت نکالی. تو قرآن بڑے جامع انداز میں بولتا ہے یہ جتنے انبیاء کے قوموں پر حالات آئے. اور پھر عجیب ہے حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو پہلے اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں. دعوت ربی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم اللہ. میں نے ان کو علانیہ بلایا, میں نے ان کو خلوتوں میں بلایا, میں نے ان کو یہ بھی کہا بس اللہ سے معافی مانگ لو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہیں اولاد دے گا, تمہیں مال دے گا, استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لیکن اللہ میری ایک بھی یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں اور اب ان پر کفر کا محل لگ چکا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب دعا آ رہی ہے, معلوم ہوتا ہے پہلے اپنی عاجزی تو اللہ کو بتاؤ, اپنی مسکنت تو اللہ کو بتاؤ. یہ تو عجیب حال ہے کہ بس ہم دعا کرتے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, ایسے کوئی دعا نہیں ہوتی. پہلے اپنی عاجزی, اپنی مسکنت, اپنی کارگزاری اللہ کو سناؤ تب جا کر. اور پھر ہمارا مزاج تو بڑا عجیب ہے, ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور ظہر تک ہو جانا چاہیے, اور ظہر میں دوسری دعا ہو وہ عصر تک ہو جائے, یہ ہمارا مزاج ہے. اور امام الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, صلا جزور اونٹ کی حوجری گندگی آپ پر ڈالی, حضرت نے نماز کے بعد دعا فرمائی اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بابی جہل, اللہم علیک بربیعہ, اللہم علیک بقریش, اے اللہ ان سب کی تو پکڑ کر لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکی تین سالہ زندگی گزر گئی, میں انتظار میں رہا کہ نبی کی دعا کب پوری ہوگی. مدنی زندگی آ گئی, سال اول بھی مدینہ کا ختم ہوا, ظہور نہیں ہوا, سن ہجری دو میں جا کر بدر ہوا, اور بدر میں جتنوں کے نام لیے تھے وہ سب بدر میں مارے گئے. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر پانچ سال کے بعد ظاہر ہوا جو امام الانبیاء ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ فجر کے بعد دعا کرے ظہر میں ہو جانا چاہیے, یہ ہمارا مزاج ہے, بہت غلط مزاج. دعائیں کرنے کا سلیقہ ہمارے پاس, ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا نا. ارے بچے سے دعا کرنا سیکھو, جو بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے ماں چپٹ مارتی ہے, بچہ پیچھے ہٹ کر ادھر سے دامن پکڑ لیتا ہے, پھر چپٹ مارتی ہے ادھر سے پکڑ لیتا ہے, اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کی چپتوں میں بھی میرے لیے محبت ہے, میں اپنے ماں کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اگر اس کے حالات بھی آتے رہے تب بھی اس کے دامن کو نہ چھوڑو, پھر دیکھو کہ وہ کیسے بیت المقدس کو بھی آزادی نصیب کر دیتا ہے. پہلے ہم اس کے دامن کو تو مضبوطی سے تھامے, ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. بعض لوگ تو یوں ہاتھ پھیر دیتے, یعنی آیا اور گیا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. مجدد البسانی سرہندی فرماتے ہیں کہ میں نے نور اترتے ہوئے دیکھا ہے, جب بندہ دعا کرتا ہے تو نور اترتا ہے اللہ کا. ہمیں چاہیے کہ اس ہاتھ کو چہرے پر پھیرے تاکہ اللہ کا نور ہمارے چہرے پر آ جائے. ہمیں دعا کے سلیقے نہیں آتے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہمیں تو نہیں آتا. رب کریم کے دربار کو ہم پکڑ لیں, پھر دیکھیں کہ مولا کریم ہمارے مسائل کو کیسے حل کر دیتا ہے. ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی گلیوں میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا تو ایک چھوٹے سے واقعے سے میں نے عجیب مسئلہ نکالا. ہمارے بزرگان دین تو اسی طرح آخرت کو دیکھا کرتے تھے. فرمایا ایک بچے کو ماں نے غصے میں آ کر بہت مارا 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 اور گھر سے نکال دیا. فرمایا کمینے نکل جا گھر سے. بچہ نکل گیا, کہا میرے گھر میں اب تیرا قدم نہیں چاہیے, نکل گیا. رات ہوئی, ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ دہلیز پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے. ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, بال پکڑے پھر اٹھایا, کہا کمینے میں نے تجھے کہا تھا نا چلا جا یہاں سے, کیوں یہاں پر آ رہا تھا؟ تو بچے نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ امی جب تُو نے صبح مجھ کو نکالا تھا تو میں تو چلا ہی گیا تھا. بستی کے آخری کنارے پر پہنچا, میں سوچتا رہا کسی کے برتن مانج لوں گا کھانا مل جائے گا, کسی کے گھر کو جھاڑو دے دوں گا پیسے مل جائیں گے, کسی کے گھر پہ کام کر لوں گا مجھے کچھ نہ کچھ تو رہنا مل جائے گا. لیکن میرے دماغ میں یہ آیا سب کچھ ملے گا میری ماں کی ممتا مجھے کہاں ملے گی. بس میری ماں تیری ممتا مجھے یاد آئی, میں واپس آ گیا. ماں نے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی آگوش میں لے لیا اور اندر بلا لیا. ابن قیم فرماتے ہیں اے لوگو تم بھی اپنے رب کے دربار پر آ جاؤ اور یہ کہو کہ ساری دنیا مجھے کھلا سکتی ہے لیکن تیری رحمت مجھے کہاں مل سکتی ہے. الہی عبدک العاصی قد اطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. الہی یہ حضرت ہی کے اشعار ہے. الہی عبدک العاصی قد اطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. الہی ان ترحم علی فانت ارحم الراحم وان ترددنی فلك علیک حق. فرمایا اے اللہ یہ اقراری مجرم گنہگار بندہ تیرے در پر آ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اگر تو نے رحم کر دیا تو تیرا انصاف ہوگا, تو رحمان و رحیم ہے, اور اگر تو نے جھٹکار دیا تو مجھے تجھ کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا. اگر اس انداز سے اپنے رب کریم کے دروازے پر ہم آئیں خدا کی قسم وہ رب کریم کبھی ہمیں نکالے گا نہیں. ہمیں مانگنے کا سلیقہ کہاں آیا اپنے رب کے پاس, اپنے اللہ سے مانگنے کا ہمیں وہ طریقہ نہیں آیا. ہم نے ہمارے حضرت سے باندہ کے ختم بخاری میں بلائی و مرشدی سے, چونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں جیسے حضرت مفتی صاحب نے کہا جو ان کے شیخ وہ میرے شیخ ہیں, اور ہم تو اپنے بڑوں کے دامن کو پکڑے ہوئے ذلتیوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, ذلتیوں کے ساتھ. میں جب اپنے شیخ سے ساتھ چلتا ہوں کوئی مجھے کہتے ہیں گجرات میں چونکہ وہ کچھ جاتے رہتے ہیں تو لوگ پہچانے کہتے ہیں شیخ صاحب, تو میں فوراً داتتا ہوں حضرت کے سامنے شیخ صاحب کے الفاظ نہ بولو, بس یوں کہو اے ذلیل کمینے ہم تو اپنے حضرت کے دامن کو پکڑے ہوئے چلتے رہتے ہیں. میں جب حضرت کو لے کر باندھا ہتھوڑا پہنچا ختم بخاری شریف میں, حضرت نے ایک عجیب بات وہاں ارشاد فرمائی. فرمائی اسلائیلی روایت ہے لیکن حافظ ابن حجر نے نقل کی, عجیب روایت. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا رہے تھے, اس زمانے کے 500 سالہ عابد سے پوچھا کہ تجھے کچھ کہنا ہے اپنے رب سے, تو کہا میں تو کیا کہوں, بس اب آپ جا رہے ہیں تو ذرا اتنا پوچھ لینا اللہ مجھے کیا دے گا, اللہ مجھے کیا دے گا. حضرت موسیٰ پہنچے, محوے گفتگو ایسے ہوئے محوے گفتگو ایسے ہوئے. ہوتا ہے محبوب کے کلام, محبوب سے جب باتیں کرنے میں مشغول ہوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی لیے عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت امام غزالی کا خواب, اگرچہ اس پر بڑی لیدے ہیں, امام غزالی نے خواب دیکھا, فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرمائے, اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کے برابر کہہ دیا, یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کہاں اور تمہاری امت کے علماء کہاں, تم نے ان کے برابر کہہ دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے وہ برابر ہے, میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. انبیاء بنی اسرائیل کا لفظ تو روایت میں نہیں ملتا لیکن انبیاء کا لفظ ضرور ملتا ہے. بہرحال میں نے جو کہا ہے وہ برابر ہے, اور اگر امتحان لینا ہو میری امت کے علماء کا تو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب امتحان لے لیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی, امام غزالی فرماتے میرے ہی اوپر نظر پڑی, مجھے کہا کہ کھڑا ہو جا, میں کھڑا ہوا. خواب میں فرماتے مجھے سوال کیا کہ بتاؤ مسمو کا وہ مسمو ابی کا, آپ کا نام کیا ہے, آپ کے ابا کا نام کیا ہے. امام غزالی فرماتے میں نے اپنا نام, والد کا نام, دادا کا نام, پردادا کا نام, لمبا چوڑا نسب بیان کر دیا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میں نے تو آپ کو آپ کا نام اور ابا کا پوچھا تھا, لمبا چوڑا نسب کیوں بیان کر دیا. تو حضرت امام غزالی فرماتے کہ میں نے خواب ہی میں یوں کہا کہ حضرت اللہ نے تو آپ کو اتنا ہی پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو آپ کو اتنا کہنا چاہیے تھا کہ عصا ہے, آپ نے اتنا لمبا چوڑا جواب دیا. اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى, یہ لمبا چوڑا جواب آپ نے کیوں دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب سے محو کلام تھا محبت میں کہ اس محبوب سے باتیں کرنے کے موقع کب ملے گا. اس لیے محبوب سے جب کوئی باتیں کرتا ہے نا تو بلا وجہ بھی بات کو لمبی کرتا چلا جاتا ہے, کچھ بات نہیں ہوتی تو ابھی کہتا ہے بیجو ہوں چھے, بیجو ہوں چھے, حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی ہے لیکن ویسے ہی بات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. جاتا ہے, محبوب سے جب باتیں کرتا ہے تو بات کو طویل کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا رب کریم سے میں تو محو تھا اس لیے میں نے اپنے کلام کو طویل کر دیا. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے بھی یہی سوچا تھا, اولو العزم پیغمبر سے بات کرنے کا موقع کب ملے گا, اس لیے میں نے بھی اپنے کلام کو طویل کر دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ قد رہا, تم نے دیکھ لیا جو فراست انبیاء بنی اسرائیل ہے وہ فراست علمائی ہے, میری امت کے علماء کی بھی یہی فراست. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ ہوا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت میں نے طوطا خریدا اور بیچنے والے نے یوں کہا تھا کہ میرا طوطا ہر وقت بولتا ہے. اصل میں اس زمانے میں کچھ فرضی مسائل بھی بنائے جاتے تھے مسائل کو کھولنے کے لیے کہ میرا طوطا ہر وقت بولتا ہے. اب میں نے یہ طوطا خریدا تو اس سے بار بار کہا طوطا ہر وقت بولتا ہے نا؟ اس نے کہا بالکل, اور اگر ہر وقت نہ بولتا ہو تو میری بیوی کو طلاق. بیچنے والے نے یہ کہا. حضرت میں اس طوطے کو لے گیا, وہ بار بار تو بولتا نہیں ہے, ہر وقت نہیں بولتا ہے, تو اب مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شرط نہیں پائی گئی تو طلاق واقع ہو گئی, ہر وقت بولنا چاہیے, نہیں بول رہا ہے تو طلاق واقع ہو گئی. سوال پوچھ کر کے آ رہا ہے, مجمع میں ایک شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام مالک کے, فرمایا ادھر آؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا ایسا. حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا طلاق ہو گئی. فرمایا میں کہتا ہوں طلاق نہیں ہوئی. وہ پوچھنے والا پھر واپس گیا, فرمایا حضرت تمہارے ایک شاگرد کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی. فرمایا یہ کون شاگرد ہیں؟ تو دیکھا کہ بھئی کون ہے تو کھڑے ہوئے. وہ کون کھڑا ہونے والا تھا؟ محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ. حضرت نے بلایا امام مالک نے, ادھر آؤ, کیسے تم کہہ رہے ہو کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ فرمایا حضرت آپ ہی نے ایک حدیث ہم کو پڑھائی ہے جس میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق پڑی اور عدت پوری ہوئی تو ختم عدت کے بعد حضرت کی خدمت میں وہ عورت آئی اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ دو آدمیوں نے مجھے خطبہ دیا ہے, حضرت امیر معاویہ, اس وقت امیر نہیں تھے مطلب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے مجھ کو خطبہ دیا ہے, یا رسول اللہ میں کس سے نکاح کروں؟ تو حضرت نے یوں فرمایا کہ دیکھو اما معاویہ فسعلوک, معاویہ کر کے ہیں, فلوس رحمت اللہ علیہ ان کے پاس نہیں ہے, کر کے ہیں, تمہاری زندگی نبھے گی نہیں. اور جہاں تک صفوان کا تعلق ہے تو وہ ہر وقت اپنے عصا کو کندھے پر رکھتے ہیں, یعنی مطلب سخت مزاج ہے. آپ ایک کام کرو فاطمہ, تم اسامہ سے نکاح کر لو. اللہ کے حبیب نے اسامہ سے نکاح کیا, روایت لمبی ہے, اب یہی میں چھوڑ دیتا ہوں. امام شافعی کا استدلال, فرمایا حضرت یہ حدیث آپ ہی نے بیان کی, اس حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صفوان ہر وقت اپنے کندھے پر عصا رکھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب سوتے ہوں گے تب تو اتارا ہوگا, لیکن اکثریت پر ہر وقت بول دیا گیا تو یہ طوطا بھی اکثر بولتا ہے, ہر وقت نہیں بولتا, تو اکثر پر ہر وقت کہہ کر کے طلاق نہیں پڑنی چاہیے. یہ ہیں اس امت کے علماء کی فراست. حضرت امام مالک ہی علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب آئے اور یوں کہا کہ صاحب کیا آئے, زبیدہ آئی, ہارون رشید کی بیوی آئی, اور یوں کہا کہ بادشاہ سلامت نے غصے میں مجھے یہ کہہ دیا ہے آج کہ میری حکومت میں تو رہی اثر تک تو تجھے طلاق, اور بہت غصے میں ہے. اور مسئلہ وہ نہر زبیدہ کا تھا جو مکے تک پہنچ رہی ہے, اس کا مسئلہ تھا, تو مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ اثر تک میں اگر تو میری حکومت میں رہی تو تجھے طلاق. اب میں کیا کروں, طلاق کا مسئلہ ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مسجد میں چلے جاؤ, وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوتی, اللہ کی ہوتی ہے. فرمایا جب مغرب کا وقت ہو جائے تو نکل جانا, شرط ختم ہو جائے گی. ہمارے اقابر کو اللہ نے کیا ذہن عطا فرمایا تھا, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اگر وہ ان مسائل کو کھول کے نہ جاتے تو آخر شریعت ہمارے سامنے کیسے آتی؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھ لیا رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا حضرت میں غسل کرنے کے لیے ندی میں جاؤں تو منہ میرا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، یعنی قبلے کی طرف یا آؤٹ آف قبلہ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا لا مشرق ولا مغرب بل الی الثياب، فرمایا مشرق کی طرف بھی نہیں مغرب کی طرف بھی نہیں، تیرے کپڑوں کی طرف نظر کرنا کہ کوئی اٹھا نہ جاوے. حضرت نے اشارہ فرمایا کہ یہ بیجا سوال ہے. ایک صاحب نے حضرت سے سوال فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا کہ حضرت میں تیر اٹھا کر دشمن کو مارنا چاہتا ہوں اور سامنے جو ہے دشمن نے مسلمان کے بچے کو پکڑ لیا ہے، اب میں تیر مارتا ہوں تو مسلمان کے بچے کو لگتا ہے، ماروں یا نہ ماروں؟ حضرت نے فرمایا بسم اللہ بول کر مارو، اگر بچے کو لگا تو شہید ہے اور دشمن کو لگا تو کامیاب ہے. تو اس نے پلٹ کر سوال کیا، فرمایا حضرت دشمن نے نبی کو پکڑ لیا ہے، اب میں تیر مارتا ہوں تو نبی کو لگتا ہے، تو ماروں یا نہ ماروں؟ حضرت نے فرمایا جب نبی موجود ہیں تو مجھے کیوں پوچھ رہا ہے، نبی ہی سے پوچھ لینا ہے. اشارہ فرمایا کہ تیرا سوال بھیجا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا ہے، بھلا یہ سوال ہی تیرا غلط ہوا، جب نبی ہو نہیں سکتے تو یہ سوال بھی. اسی لیے اللہ کے نبی کثرت سوال، اضاعت مال، اسراف مال اور بلا وجہ کے کیل و کال سے امت کو پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے. خاموخواہ کے سوالات نہیں کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح وہ بچھڑا نہیں مل سکتا ہے پھر، اور مسئلہ تیرا ہو جائے گا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ہمارے حضرت شیخ نے وہ واقعہ بیان فرمایا باندہ ختم بخاری کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عابد و زاہد نے کہا کہ ذرا پوچھ لینا میرا مقام اللہ کیا دے گا مجھے، 500 سال سے عبادت ہو رہی تھی ان کی، محوے کلام ہوئے بھول گئے، چل رہے تھے موسیٰ تو اللہ نے خود یاد دلایا میرے بندے کا کوئی پیغام موسیٰ، فرمایا ہاں یہ پیغام ہے، فرمایا اس کو کہہ دینا تو کتنی ہی پیشانی رگ رہے جہنم ہے تیرے لیے، جہنم ہے. حافظ ابن حضر نے وہاب ابن منبہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی لیے اسرائیلی روایت اس کو کہی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اب جی نہیں چاہ رہا ہے کہنے کو، چونکہ بات ایسی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، عابد ہیں زاہد ہیں کیسے کہے اس کو، لیکن بہرحال بار بار جب اس نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا یہ پیغام. وہ عابد جھومنے لگے اور فرمایا کہ جہنم تو جہنم، یاد تو کیا اس نے مجھے، جہنم تو جہنم یاد تو کیا اس نے مجھے، اسی پر وہ جھومنے لگے اور یہ کہا کہ اللہ تو جنت دے یا جہنم دے، بہرحال تیرے سامنے تو میں ہوں، مجھے اس پر خوشی ہو رہی ہے. اسی جھومنے پر حضرت موسیٰ پر وحی اتر رہی ہے کہ میرے فیصلے پر رضا کی بدولت میں میرے اس بندے کو جنت الفردوس دے رہا ہوں. اللہ ہمیں وہ سلیقے عطا فرمائے مانگنے کے. ہمارے عزیز جی مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے رب کو مناؤ اور پھر مانگو، جب رب کو منائیں گے اور پھر مانگیں گے تو رب کریم ہماری طرف آنکھیں اٹھانے والے کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا اور ان کے ہاتھوں کو توڑ دے گا. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ پہلے ہم اس رب کریم کو منا لیں. ہمیں تو نہ رب کو منانے کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز میں خشوع آتا ہے، نہ خضوع آ رہا ہے، نہ دعا کا طریقہ ہے، نہ دعا کا سلیقہ ہے، زندگی بس ایک اٹھا پتک کی گزر رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے جو زمانے تک نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ دنیا کی جوانی چلی اور اس جوانی میں جتنے لپیٹ میں آ گئے اللہ تعالیٰ پچھاڑتا چلا گیا، نہ ماننے والوں کو پچھاڑتا چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا، اسی لیے دنیا میں سب سے پہلے سفید داری ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، آپ سے پہلے کسی کی داری سفید نہیں ہوئی تھی، اب یہاں سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کی لمبی عمر، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے 120 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ فرمایا. اس سے پہلے ختنہ نہیں تھا سب سے, اسی لیے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اسی لیے یہود میں بھی موجود ہے ختنہ, چونکہ وہ بھی ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے. مسلمانوں میں بھی موجود ہے, وہ بھی ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے. عیسائیوں میں بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اپنے نبی کا رشتہ ابراہیم سے کاٹ کر ان کو رب بنا دیا, اس لیے اس سنت کو چھوڑ دیا, ورنہ ان میں بھی ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ تینوں کے تینوں سلسلے ابراہیم علیہ السلام ہی سے چلے. حضرت ابراہیم کے دور سے بڑھاپے کی ابتدا ہوئی, یہ بڑھاپے کی ابتدا چلتی رہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب دنیا بڑھاپے کی انتہا پر آ چکی ہے, جس کو شیخوخت کہا جاتا ہے. شیخوخت کا معنی 40 سے 55 تک کا بڑھاپا, وہ بڑھاپا ہے کہ بڑھاپا کہتے تو ہیں لیکن کچھ طاقت بھی ہوا کرتی ہے. وہ ابراہیم سے نبی علیہ السلام تک کا زمانہ تھا, اس لیے اس میں بھی مار بہت آتی چلی گئی اور احکام بھی بہت شاک اللہ دیتے چلے گئے. لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اب دنیا کا بڑھاپا آخری درجے کا شروع ہوا, اور وہ آخری درجے کا بڑھاپا جس میں بڑھاپے میں کام کم لیا جاتا ہے, شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہیں. بڑھاپے میں کام کم, شاباشیاں زیادہ. اس امت سے کام کم لیا گیا, شاباشیاں بہت دی گئی اس امت کو. فرمایا ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب, ایک روزہ 10 روزوں کا ثواب, ایک درہم, ایک ڈالر, ایک روپیہ $700. واللہ یضاعف لمن یشاء, اخلاص جتنا ہوگا اور عطا کریں گے. ایک حج اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا, کیوم ولدت امو, ہم تمہیں ایسا صاف کر دیں گے کہ تیری ماں نے تجھ کو آج جنا ہے, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس امت سے کام کم لیا گیا, شاباشیاں اس کو بہت دی گئی. اتنی شاباشیاں دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امت بڑھاپے میں آئی. بڑھاپے کا مسئلہ اسی طرح ہوتا ہے, بڑھاپے میں تجربہ بھی بہت ہوتا ہے. اسی لیے اس امت کو وہ نبی دیا گیا جو سارے نبیوں سے زیادہ تجربہ رکھنے والا, اس امت کو وہ نبی دیا گیا جو سارے نبیوں سے زیادہ علم رکھنے والا. علم الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور بڑھاپے میں جو شیخ ملتا ہے نا, اس کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ کا مقام سب سے اونچا بنایا گیا. کتنا اونچا مقام بنایا گیا اس نبی کا؟ علامہ سخاوی کی تحقیق سنیں. سخاوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت علمی بحث ہے, میں نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نبی کے مقام کو بتلانے کے لیے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بحث فضائل اعمال میں ایک جگہ چھیڑ دی ہے. بعض بحثیں ہمارے حضرت نے ایسی فضائل اعمال میں چھیری ہے کہ سوائے سر ڈھونڈنے کے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بہت علمی بحثیں چھیڑ دی حضرت نے. ایک جگہ حضرت نے بحث چھیری ہے فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں ہے. فرمایا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کیا کسی نے, تو قریب میں دوست بیٹھے تھے مفتی عبد القادر صاحب کی طرح, انہوں نے فرمایا کہ حضرت الہدایہ مشترکہ, ہدیے میں پارٹنرشپ, یعنی آدھا مجھے بھی ملے. تو امام ابو یوسف نے فرمایا فی القلیل لا فی الکثیر, نان خطائے اور حلوے میں ہو سکتا ہے باقی پیسوں میں نہیں. یہ تو پیسے ہیں. امام ابو یوسف نے یہ جواب دیا فی القلیل لا فی الکثیر, یہ مطلب ہے اس کا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ہدیہ پیش کیا, شاہ سنجر دے تھیلا بھر کے سونے کی گنیاں چاندی کی گنیاں بھیجی. قریب میں کوئی صاحب بیٹھے تھے, فرمایا یہی حدیث سنائی, الہدایہ مشترکہ, ہدیہ مشترک. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پورا تھیلا اٹھا کر اسی کو دے دیا. فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ, اللہ اکیلا ہے, پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا, یہ پارٹنرشپ میں نہیں چاہتا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں واقعوں کو بظاہر صدقات میں نقل کرنے کے بعد اب تجزیہ کرتے ہیں دونوں کا. فرماتے ہیں امام ابو یوسف کے لیے وہی بہتر تھا, اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں, اگر وہ تقسیم کرتے تو امت میں مسئلہ بن جاتا, تو پھر تو مفتی صاحب میرے پاس سے مانگتے ہی رہتے, یہ بہت تیرا مسئلہ ہو جاتا پھر تو. فرمایا نظام الدین اولیاء کے لیے وہی بہتر تھا، اس لیے کہ مقام تصوف پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مقام تصوف پر بیٹھنے والا سراسر قلب پر اللہ کی وحدانیت کو ڈالنے والا ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے وہی مناسب تھا۔ یہ ایسی بحثیں حضرت نے چھیڑ دی ہے۔ میرے حضرت یوں فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے، یعنی حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی ہے، فرمایا بڑھاپے میں لکھتے تو وہ باتیں آ جاتی کہ امت اس کو بالکل سمجھ نہ پاتی۔ یہ تو حضرت کی جوانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل اعمال، تو حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر حضرت نے لکھی تھی۔ تو حضرت نے یہ سخاوی کی یہ بات فضائل اعمال میں، فضائل درود میں ایک جگہ چھیری ہے۔ سخاوی فرماتے ہیں کہ امت کو حکم دیا صلو علیہ وسلم و تسلیما کا، اے امتیو تم میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ کرام نبی کی خدمت میں آئے، بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدمت میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہمیں معلوم ہے، سلام علیکم یا رسول اللہ، سلام تو معلوم ہے، لیکن اللہ تو صلاۃ کا بھی حکم دیتا ہے، صلاۃ کا کیا معنی؟ چونکہ صحابہ نہیں واقف تھے صلاۃ کے معنی سے، فرمایا صلاۃ کا کیا معنی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلات کا معنی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت، جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود بتایا، یہ ہے صلات، اس کو تم مجھ پر پڑھو۔ سخاوی یہاں سوال فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد جو نبی نے ہم کو سکھایا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو درود اتار، تو رحمت اتار، تو صلاۃ اتار۔ تو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والے تم میرے نبی پر درود بھیجو، رحمت بھیجو، اور ہم نے اللہم صلی علی سے کہہ دیا اے اللہ تو رحمت اتار، تو آیت پر عمل کیا تم لوگوں نے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے تو پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے سخاوی کا، کبھی ذہن بھی نہیں جاتا اس اشکال کی طرف۔ فرمایا آیت پر تو ہم نے عمل کیا ہی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یوں بولتے الصلاۃ علیکم یا رسول اللہ، یہاں تو کہہ دیا اللہم صلی علی، اے اللہ تو صلاۃ اتار ہمارے نبی علیہ السلام پر۔ سخاوی فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ تمہیں سکھایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بولتے، معلوم ہوتا ہے یہ صلاۃ اللہ نے سکھایا، ما ينطق عن الہوا، اللہ نے سکھایا۔ اللہ نے کیوں سکھایا ہم کو؟ اور اے اللہ جب تیرے ہی حوالے دوبارہ کرنا تھا تو تو نے قرآن میں ہم کو حکم کیوں دیا؟ سخاوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے سکھایا، یہ امت جب نبی کو پوچھنے کے لیے پہنچی کہ آپ پر صلات کیسے بھیجیں، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے محبوب تیری امت تیرے مقام کو نہیں جانتی ہے، اس لیے تیری شان کے مطابق یہ تجھ پر درود نہیں بھیج سکتی ہے، ان کو کہہ دے میرے حوالے کر دے، میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اچھا یہ اللہ جب تو ہی بھیجنے والا تھا تو ہم کو حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے تم کو حکم دیا کہ تم جب الفاظ بھی پڑھو گے نا تو ان الفاظ پر میں تمہارے 10 گناہ معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 درجات بلند کروں گا، اور میرے نبی کی قربت نصیب کر دوں گا۔ اسی لیے سخاوی نے مزید اس پر ایک تحقیق لکھی، فرمایا ہمارے نبی کو مقام محمود تو مل چکا ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبری، قیامت کے دن کوئی نبی سفارش نہیں کر سکے گا، صرف ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلی حساب شروع ہونے کی سفارش کریں گے۔ یہاں بھی ایک عجیب بات ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مقدر میں نبی علیہ السلام ہی کے لکھا ہے تو اللہ پھر دوسرے انبیاء کے پاس کیوں بھیجے گا ہم کو؟ کہ آدم کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے، یہ سب کے پاس کیوں بھیجے گا اللہ؟ سیدھے ہی ہم کو دماغ میں ڈال دیتا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ مشبر احمد عثمانی علیہ الرحمہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اگر سیدھے سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں تو شاید اگلے نبیوں کی امت یہ کہنے لگے کہ اس میں کیا ہوا، ہمارے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی سفارش کر دیتے، ہمارے نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ کا مقام کھل کر نہیں آئے گا، اس لیے پہلے انبیاء کے پاس بھیجے گا تاکہ ہمارے نبی کا مقام کھل کر آ جائے، کہ اگر یہ مقام ملا ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، تو مقام محمود تو آپ کو مل ہی چکا ہے، پھر اذان کے بعد ہمارے پاس دعا کیوں کرواتے ہیں؟ وبعث مقام محمودا، ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما، ہماری دعا سے ملے گا؟ اللہ نے آپ کو تو دے ہی دیا ہے، خود نبی بیان کر کے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے مقام محمود عطا کیا، شفاعت کبرا عطا کی، میں ہی سفارش کروں گا، میری سفارش پر حساب شروع ہوگا، ولا فخر ولا فخر ولا فخر، لمبی روایت ہے۔ تو جب آپ کو مقام محمود مل چکا ہے تو اذان کے بعد ہمارے پاس دعا کیوں کروائی؟ صحابی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے نبی کو مقام محمود دے ہی دیا ہے، لیکن اے بندو اگر تم میرے نبی کے لیے دعا کرو گے تو تمہیں میرے نبی کی قربت نصیب کر دوں گا۔ دنیا کا دستور ہے، میں جب یوں کہتا ہوں کہ مولانا آپ کا میں نام لے کر دعائیں کرتا ہوں تو آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب نبی کے لیے ہم دعا کریں گے وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اگرچہ میری دعا سے نہیں ملنے والا ہے لیکن دعا کی بدولت اللہ کے نبی کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت سفارش بنے گی، اور یہی سفارش حضور انگلی پکڑ کے جنت پہ لے جائیں گی۔ یہ وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اتنا بڑا نبی تو اس کی امت بھی بہت بڑی، پھر کتنی بڑی امت، معراج سے واپسی ہو رہی ہے، ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، سلام تو کہا امت کو، یہ بھی کہا خوب تسبیح پڑھو تاکہ جنت آباد ہو جائے، لیکن آگے کچھ نہیں۔ چھتے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پوچھ رہے ہیں کیا ہدیہ لے کر آئے، فرمایا 50 نماز، فرمایا میری امت دو نہیں پڑھتی تھی، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی، جاؤ کم کراؤ۔ اب یہ مشورہ تو ابراہیم کو دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس امت سے سب سے زیادہ تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، قربانی انہی کی ہم ادا کر رہے ہیں، ختنہ انہی کی سنت ہے، بنائے ہوئے کعبہ کے طواف انہی کا بنایا ہوا ہے، ہمارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا، ہوا سماکم المسلمین، تو مشورہ تو وہ دیتے، رحم تو ان کو آنا چاہیے تھا، موسیٰ تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان پر ایمان تو لانا ہے لیکن ان کی شریعت پہ نہیں چلنا ہے، ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی، پھر موسیٰ نے مشورہ کیوں دیا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی جواب دیتے ہیں، بہت سارے جواب محدثین نے دیے ہیں، لیکن یہاں درس حدیث نہیں ہو رہا ہے کہ میں سارے جوابات نقل کروں، وہ تو آپ ان علماء کی خدمت میں بیٹھیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی، میں موقع کی مناسبت سے ایک جواب نقل کروں جو علامہ نے دیا ہے، فرمایا انا اقول، میں یوں کہتا ہوں، کوئی قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، آسمانوں میں بیٹھے بیٹھے موسیٰ یہ مشورے دے دے اللہ کی اجازت کے بغیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے قلب موسیٰ پر اللہ ہی نے یہ بات القا کی کہ اے موسیٰ، جس نبی کی امت میں جانے کے لیے تم نے دعا کی تھی اس امت میں جانا تو تمہیں نصیب نہیں ہوگا، لیکن اس کا نبی آج 50 نماز لے کر جا رہا ہے، ان کو مشورہ دے کر ہی ان کی امت میں شریک ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس امت میں مشورہ دے کر شریک ہوئے، یہ اس امت کا مقام ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مقام کو بھول گئے، اللہ کا نبی جس مقام پر ہم کو کھڑا کر کے گیا تھا ہم اس مقام کو بھول گئے، ہم نے دنیا کی محنت تو کی لیکن پیدا کرنے والے کو بھول گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھول گئے کہ وہ اس امت کے لیے کتنا بے چین اور رویا ہے. حجت الوداع میں جب گیا ہے تو ظہر عصر ایک ساتھ عرفات میں پڑی اور اس کے بعد زوال کے بعد نماز کے بعد رونا شروع کیا. اتنا رویا ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے. 15 منٹ آپ کی دعا ہوگی, آدھا گھنٹہ ہوگا. ارے آدھا گھنٹہ اگر مولوی صاحب نے دعا کر لی تو لوگ کہتے ہیں بہت لمبی دعا ہو گئی. کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے ایک گھنٹہ نہیں رویا ہوگا. میرا نبی زوال کے بعد نماز پڑھ کر کے عرفات کے کھلے میدان میں, سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کا حج تھا تو وہ جولائی کا مہینہ تھا انگلش کے اعتبار سے, اور آپ جانتے ہیں جولائی میں کتنی سخت وہاں گرمی ہوتی ہے. ابھی جولائی گئی, 55 ڈگری وہاں گرمی تھی. ایسے سخت گرمی کے موسم میں میرا نبی کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھت کے اونٹنی پر بیٹھ کر ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھنے کے بعد زوال کے بعد رونا شروع کیا. کتنا رویا, کتنا رویا, آپ کتنا اندازہ کر سکتے ہیں. میرا نبی غروب آفتاب تک 6 گھنٹے روتا رہا, 6 گھنٹے, ایک دو گھنٹے نہیں, 15-20, 6 گھنٹے روتا. کیا کیفیت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی نبی کس کے لیے رویا؟ اپنی بیویوں کے لیے. بیویاں تو وہاں رہے گی جہاں میرا نبی رہے گا. اپنی اولاد کے لیے, وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدت النساء ہے وہ تو. صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم, ان کو تو کہہ دیا گیا. یہ آنے والی اپنی گنہگار امت کے لیے رویا ہے. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کی کیسی مذاقیں اڑائی ہیں. غیروں نے تو میرے نبی کو حیاتی میں ستایا تھا, ہم آپ کی محبت کے دعوے دار ہو کر آپ کو قبر میں چین سے سونے نہیں دے رہے. آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. امت اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کیسے سنتوں کی مذاقیں اڑائی جا رہی ہیں. اور اڑانے والا پرایا نہیں, نبی کا نام لیوا اڑا رہا ہے. اللہ اس امت کو اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو اللہ نے ایک دعائیں مستجاب دی جو یقیناً قبول ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے مجھ کو بھی ایک دعا دی ہے جو یقیناً قبول ہوگی. صحابہ فرماتے یا رسول اللہ استعمال کر لیجئے نا آپ اس دعا کو. فرمایا انی خبات دعائی, میں نے اپنی دعا کو چھپا دیا. فرمایا کب استعمال کرو گے؟ فرمایا میں قیامت میں استعمال کروں گا شفاعت کی شکل میں. فرمایا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں استعمال کروں گا, میری امت کو فائدہ ہوگا. قیامت میں استعمال کروں گا تو آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری امتیں میری ہی تو امت ہے, اس لیے کہ وہ سارے نبی میرے تابع ہیں تو ان کی امتیں بھی میرے تابع ہیں. میں چاہتا ہوں میری دعا کا صلہ تمام انسانوں کو ملے, اس لیے میں اپنی دعا کو قیامت میں لے کر جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. اس امت کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنے نبی کے کام کو لے کر چلنے والی امت, یہ اپنے نبی کی سنتوں کو پھیلانے والی امت, یہ اپنے نبی کے کلمے کو لے کر چلنے والی امت. اس امت پر اللہ نے اعتماد کر کے اتنا اونچا کام دیا کہ تم میرے انبیاء کے نائب ہو, تم میرے نبی کے نائب ہو. میں اب کوئی نبی نہیں بھیجنے والا ہوں, تمہیں کو میرے نبی کی سنتوں کو دنیا میں چلانا ہے, تم ہی لے کر کے چلو گے. لیکن افسوس کہ میرا نبی اس امت کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا, اس امت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم, ایسی قسم اللہ نے کبھی نہیں کھائی, تیرے رب کی قسم, یہ تیرے ماننے والے مومن ہو نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے اختلاف والے مسائل, اور پھر اپنے خلاف بھی اگر بات پڑ جائیں تو دل میں تنگی محسوس نہ کریں. ویسلم تسلیما, یہ سوچ لیں کہ میرے نبی کا فیصلہ ہے, اس میں خیر ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے نبی کی اتباع کرو, میرے نبی کی اتباع ہوگی تمہیں محبت ملے گی میری. صرف محبت نہیں بلکہ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اس لیے میرے بھائیو اس امت کو ایک بہت بڑا کام دیا گیا ہے اور وہ کام ہے ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام. یہ اتنا اونچا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اسی امت کو اس کام کو لے کر چلنا ہے اور امت کے ان بھٹکے ہوئوں کو اپنے رب سے ملانا ہے, اپنے خالق سے ملانا ہے, اپنے مولا کا تعارف کرانا ہے, اپنے اللہ کی پہچان کرانا ہے, اپنے نبی کے راستوں کو بتانا ہے. اس کے لیے اس امت کو دنیا میں زندہ رکھا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک کام کو اپنے سینے سے لگانے والے بنیں اور اپنی زندگی میں اس کو کام سمجھ کر کے کام اپنی زندگی میں اس کام کو اپنا سمجھ کر میرے بھائیوں کام کرنے والے بنے. خدا کی قسم جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے کام کو اپنا کام سمجھا ہے اللہ نے دنیا میں انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے, اور جنہوں نے اس کام کو کام نہیں سمجھا اور یہ سمجھا کہ میرے ذاتی کام بہت ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اس کام میں لگوں, یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو فرصت میں ہوتے ہیں, جو فلاح ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں شریعت کی مذاق کر رہے ہیں. یاد رکھو صحابہ کرام بھی فرصت میں نہیں تھے, ان کے بھی کاروبار تھے اور بڑے کاروبار تھے, لیکن سارے کاروبار کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں ایسے چلے ہیں کہ ان کی قبریں کہیں افریقہ کے جنگلوں میں بنی اور کہیں مصر میں بنی اور کہیں تیونیشیا میں بنی اور کہیں کہاں بن گئی کہیں کہاں بن گئی. اللہ ہم سب کو اس دین کے عظیم کام کو لے کر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیو یہاں کی جو ترتیب ہے چار مہینہ چلے کا وہ اپنے اپنے نام پیش فرمائے. بولے بھائی جن کے نام پہلے آ چکے ہیں وہ بھی بتائیں, بار بار بتائیں تاکہ ارادے پختہ ہوتے رہیں.
بتا بھائی اور ساری بتائے بھائی.
بولے بھائی بولے جلدی میرے جوان جوانوں تمہاری جوانی کی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں.
اقبال بھائی محمد جسار سعید بھائی کارا
سعید بھائی ہمارے دیکھو دو ساتھی سعید بھائی. بولیں بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے.
یعقوب بھائی اقبال بھائی
استعمال کب ہے اپنا چیلے کا برازیل کا کون سے
مہینے
یہ اکتوبر جی ہمارے برازیل کا جو جوڑ ہے سات آٹھ نو کا بتائیں بھائی. دنیا اپنی بے حیائی بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتی, ہم اپنے نبی کے دین میں کیوں شرمائیں گے؟
الیاس بھائی ناکاری
الیاس بھائی دیکھو یہ آپ کے وہاں کتنے دور سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں, یہ نکلی ہوئی جماعت آپ تک پہنچی ہے وطن سے بے وطن ہو کر. ہمارے ماں ابراہیم صاحب کے پاس ایک صاحب آئے عرب جدہ کے تھے, وقت پورا ہوا جانے لگے تو حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا, فرمایا حضرت اگر کوئی کسی کو گاڑی میں پچھلے ویل میں کوئی آ جاوے اور وہ مر جائے تو اس پر کیا مسئلہ ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ فرمایا قانونی کارروائی تو پوری ہو گئی جو کچھ وہاں میری ہونی تھی. فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میں جا رہا تھا تو پچھلے ویل میں ایک صاحب آ گئے تو قانونی کارروائی تو پوری ہو گئی, لیکن اب جو ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے. تو حضرت نے فرمایا کہ تو فتویٰ لکھ کر دے, ہم دارالافتاء میں پوچھوا لیتے. اس نے عربی میں فتویٰ لکھ کر دیا, اس کو جواب دیا کہ یہ قتل خطا ہے اور قتل خطا میں اتنی دیت آتی ہے. جب اس کو فتویٰ دیا تو حضرت نے اسے پوچھا ماں ابراہیم صاحب نے کہ تجھے ابھی یہ ایکسیڈنٹ تیرا کب ہوا تھا؟ اس نے کہا 12 سال پہلے. فرمایا اس وقت تیرے دل میں؟ فرمایا میرے دل میں ابھی یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر قیامت میں اللہ نے قتل انسانی کا مجھ کو سوال کر لیا تو میرا کیا ہوگا. ہاں اس سے شرابیوں کی شراب چھوتی ہے, اس سے 17 سال کے زکوٰۃ نہ دینے والے مدراس کے آدمی نے ایک چلہ نکلنے کے بعد خوف خدا پیدا ہوا تو 17 سال کی زکوٰۃ نکالی. یہ کام بڑا عجیب ہے. ٹیونیشیا کی ایک جماعت ہمارے طالب علمی کے زمانے میں آئی تھی سہارنپور, تو ہمارے شیخ کو ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم ٹیونیشیا میں کام کر رہے تھے تو ایک خصوصی گشت میں ایک بڑے میاں کو خصوصی ملاقات کے لیے جانا ہوا, تو ایک جو بچہ تھا 14-15 سال کا, اس کا طے ہوا کہ یہ جائے گا. اس نے جا کر وہاں عربی زبان ابو یا ابو یا ابو یا کر کے سمجھایا اور کسی طرح مسجد میں لے آیا بورے میاں کو. وہ بورے میاں سوائے عید کے مسجد میں نہیں آتے تھے, جمعہ بھی نہیں. مسجد میں لے آئے اور لے آنے کے بعد کچھ مذاکرہ, کچھ دین کی باتیں, یہ جماعت 3 دن وہاں قیام کر کے آگے چلی. چلہ پورا ہوا تو امیر صاحب وہی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں واپس گیا اور واپس جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ اس بڑے میاں کو ذرا پھر مل لوں, آگے کوئی ترتیب بن سکتی ہے ان کو لے لیں. وہاں پہنچے اور جا کر تحقیق کی تو بتایا کہ تم جب سے مسجد میں چھوڑ کر گئے اس وقت سے وہ مسجد سے نہیں نکلے, کھانے پینے کے لیے گھر آتے تھے, باقی مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہے. 22 دن کے بعد فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے رکوع میں گر کر انتقال ہو گیا. جی اس کام سے زندگیاں بنی ہیں لوگوں کی, آخرت بنی ہے. میرے بھائیو دنیا تو ہے ہی ہمارے ساتھ, لیکن اپنی آخرت کو بناؤ. بتاؤ بھائی جوانوں اللہ کے راستے میں نکلو. اچھا 3 دن کی جو جماعتوں کی ترتیب ہے وہ تو ہے نا اپنے وہاں, ہر علاقے سے جو 3 دن کی جماعتیں ہیں اپنے اپنے علاقے سے, اور اسی کے ساتھ ہمارے 5 کام جس کو بھی ترتیب ہمیں کرنا ہے. ہمارا گشت, پڑوس کا گشت, اور خاص طور پر اپنے گھر کی تعلیم کو زندہ کریں. گھروں کی تعلیم سے گھر کا ماحول بنتا ہے, گھروں کی تعلیم سے اولاد میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں, اولاد میں دین زندہ ہوتا ہے, اور اولادیں نیک اور صالح بنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی یاد کرتی ہے. ورنہ اولاد کا حال تو آج یہ ہے کہ آج دفن کر کے آیا, کبھی عید پر موقع ملا تو ملا, ورنہ ماں باپ بھی یاد نہیں آتے, بھول بھلیا ہو جاتے. اسی لیے شریف اولاد کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں خدمت کریں, اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں, اور ان کے چھوڑے ہوئے مال سے ان کے لیے صدقہ کریں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان کی دعائیں شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی, حدیث میں فرمایا دعا قبول ہونے کا ایک ہی طریق ہے, اگر ماں باپ زندہ ہیں تو راضی کر لو, اور اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو اور قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, تو ماں باپ کی رضامندی کا مسئلہ ہوگا. تو شریف اولاد وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی حیاتی میں خدمت کرنے والی, اور مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب, ان کے چھوڑے ہوئے مال سے صدقہ کرنے والی ہو, ان کے چھوڑے ہوئے مال سے مساجد کی تعمیر, مدارس کی تعمیر, اللہ کے راستے میں خرچ, یہ شریف اولادوں کا کام ہے. اور یہ شرافت کب پیدا ہوگی؟ جب دینداری ہوگی. دین نہیں تو کچھ نہیں, دین نہیں تو انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا اور بیٹے کو اطلاع دی گئی تو یہ کہا کہ چاہے تم اس کو, بتایا گیا کہ اتنا خرچہ ہوگا, چونکہ یہاں تو خرچہ ہی بہت ہوتا ہے تدفین میں, 800-900-1200-1400 پاؤنڈ خرچہ ہوتا ہے, زمین قبر خریدنا ہوتا ہے, پھر سارا مسئلہ ہے. تو کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر آپ لوگ دفن نہ کر سکتے ہو تو عیسائیوں کے حوالے کر دو. جب دینداری نہیں ہوتی ہے تو یہ مسائل ہوتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے, وقت بہت وقت ہو گیا ہے ورنہ میں اسی مضمون کو کھولتا, کہ مسلم شریف میں روایت ہے اویس کرنی ایمان لے آئے یمن میں, نبی کو نہیں دیکھا, نبی کی صحبت نہیں پائی, ہاں کسی صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے, اور حضور کو کہلوایا کہ یا رسول اللہ آنا چاہتا ہوں لیکن ماں بستر میں ہے اور غریب اتنا ہوں کہ نوکر نہیں, آپ کا حکم ہو تو آ جاؤ ورنہ تو یہیں رہو. حضرت نے فرمایا وہیں رہو, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. امام نووی فرماتے ایک سوال کرتے ہیں کہ صحابی کا اتنا اونچا مقام نبی نے چھڑوا دیا ان کے پاس, کیا بات ہے, صحابی سے بڑھ کر تو کوئی مقام نہیں, نبی کے بعد سب سے افضل صحابی, اتنا اونچا مقام نبی نے چھڑوا دیا, آ جانے دیتے, دیکھ کر چلے جاتے, کیوں چھڑوایا؟ امام نووی عجیب جواب دیتے, فرمایا نبی جو بات کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. تقریر صرف نہیں ہماری, ذرا نماز سکون سے پڑھو تو پڑھ کے بتائی, سخاوت کرو تو کر کے بتا. تمام باتیں جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. ماں باپ کے وظائل بہت بیان کیے لیکن ماں باپ ہی نہیں تھے کہ خدمت کر کے بتاتے, ماں باپ نہیں تھے آپ کے کہ خدمت کر کے بتاتے. تو اب اللہ کے نبی نے اویس کو مقام صحابیت سے محروم کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ اویس صحابی سے محروم ہو سکتا ہے لیکن ماں کی خدمت سے محروم نہیں ہو سکتا. ماں کا مقام بتایا اور ساتھ ساتھ پھر کتنا اونچا مقام بتایا, عمر کو کہا کہ اویس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے دعا کروانا. کتنا اونچا مقام. بھائی یہ دینداری کب گھروں میں پیدا ہوگی؟ جب گھر کی تعلیم زندہ ہوگی. اس لیے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرو, فضائل اعمال کی تعلیم ہو, بیشتی زیور کی تعلیم ہو, اور جو ہمارے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے تاکہ آخرت کی یادیں زندہ ہو, مرنے کے بعد کے تذکرے ہمارے حیات الصحابہ پر آ جائے, حکایت الصحابہ پڑھی جائے تاکہ صحابہ کی زندگیاں, صحابیات کی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ارد الحق حقا وارزقنا اتباع, وارد الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ قصوروں سے درگزر فرما دے. رحمان ہیں تو رحیم ہیں, کریم ہیں, فعال لما یرید ہیں, غفور ہیں, مہیمن ہیں, عزیز ہیں, جبار ہیں, متکبر ہیں. اے اللہ سارے نام تیرے ہیں, ساری صفات تیری ہیں, سارے کمالات تیرے ہیں, تو عیبوں سے پاک ہے, ہم عیب والے ہیں. اے اللہ تو کمالات والا ہے, ہم بے کمال ہیں. اے اللہ تو موتی ہے, ہم فقیر ہیں. تو دینے والا ہے, ہم بھکاری ہیں. ساری صفات تجھ ہی کو زیب دیتی ہے. اے اللہ, اے ساری صفات کے مالک, تجھے تیری صفت رحمت کا واسطہ ہے, ہماری مغفرت فرما دے, ہم پر رحمت کا فیصلہ فرما دے, کرم کا فیصلہ فرما دے, عنایتوں کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی شریعت کو آباد فرما دے, پوری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ پوری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا دے, ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اجرے ہوئے قلوب کو آباد فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب تو ایسے بنجر بن چکے ہیں کہ اتنا بنجر تو جنگل بھی نہیں ہوتا ہے. رب کریم ہمارے قلوب تیری یادوں سے اجڑ چکے ہیں. اے اللہ ہمارے قلوب کو تیری تجلی سے مالا مال فرما دے. اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے خدا, تو ہم کو دین محمدی سے ملا دے. ہم محمدی دین سے دور ہو چکے ہیں, ہم محمدی دین سے دور ہو چکے ہیں. اے اللہ تو نے ہی یعقوب کو یوسف سے ملا کر ان کو بینائی عطا فرما دی تھی. اے اللہ ہم کو دین محمدی سے ملا کر ہمارے دلوں کو بینائی عطا فرما دے, ہمارے قلوب کو مجلہ فرما دے, مصفہ فرما دے, تیرے نور سے مالا مال فرما دے, تیرے نور سے مالا مال فرما دے. رب کریم ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں تو نے 10,000 انبیاء پیدا فرمائے تھے. اللہ تو ہماری اولادوں میں اولیاء تو پیدا فرما دے, صالحین تو پیدا فرما دے, رات میں رونے والے پیدا فرما دے, دین کے دائی پیدا فرما دے, حافظ قرآن پیدا فرما دے, عالم دین پیدا فرما دے, عامل دین پیدا فرما دے. باقی اولادوں سے ہماری حفاظت فرما, باقی اولادوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ غلط راستوں سے حفاظت فرما, ہمارے جوانوں کی جوانی قبول فرما. اللہ ان کو دین کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ برہوں کے برہاپے کو قبول فرما, ان کی سفید داری پر بہنے والے آنسوؤں کو قبول فرما. رب کریم ہماری ماں اور بہنوں کے رونے کو قبول فرما. اللہ ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, ان پر شوہر کی ذمہ داری, ان پر بچوں کی ذمہ داریاں, اس کے ساتھ ان سے کچھ نہ کچھ قصور ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں معاف فرما دے, انہیں معاف فرما دے, انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے گناہوں سے معافی عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے رحمت والے خدا, جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا, او نالائکو, او بدتمیزو, میری رحمت تمہیں کہاں ملے گی؟ میری رحمت تو میرے صحابہ کو ملتی تھی, میرے نبی کے لادلے صحابہ کو ملتی تھی. صحیح ہے اللہ, وہی مستحق تھے, لیکن وہ تو سب قبر میں جا چکے. اب ہم گندے صحیح تیرے بندے ہیں, دنیا میں لائے سے ہی رہ گئے ہیں, بوسی سے زیادہ بدتر بن چکے ہیں. رب کریم, جب ان پر تو تیری رحمتیں اتارے تو کچھ چیتیں ہمیں بھی نصیب فرما دے, کچھ چیتیں ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس مجمع کو بے حد قبول فرما, اس ملک کو قبول فرما, اس ملک کی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما, ملک کی مہنگائی کو ختم فرما, ملک کی غریبی کو ختم فرما, ایک دوسرے کو انسانیت کے ناطے سے تعاون کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہماری مساجد و مدارس کو آباد فرما, مراکز و خانقاہوں کی حفاظت فرما, علماء صلحاء دین کے داعی, عوام اور خواص, مرد و عورت کی اللہ حفاظت فرما. اے الہ العالمین, جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ, 29 حروف میں اپنے دلی ارمانوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں, ارمان بہت ہیں, زبان پر نہیں آ رہے ہیں. رب کریم, آپ ہمارے جائز ارمانوں کو پورے فرما دیجئے. اے اللہ, مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, ایڈ سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, ایسی بیماری سے حفاظت فرما جس پہ ہم محتاج بن جائیں, پیشاب میں لت پت ہو, اولاد بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے, ہمارے پاس کھڑے رہنے والا بھی کوئی نہ ہو. اے اللہ, ایسی مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, قوت و طاقت کے ساتھ اخیری دم تک قائم رکھنا, چلتی پھرتی زندگی عطا کرنا, کسی کا محتاج نہ بنانا. آج تو اولاد ہماری نہیں ہوتی ہے, پرایا کون ہمارا ہو سکتا ہے؟ رب کریم, اے اللہ, ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا, ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا. جب تک جلائے عزت و آبرو اور ایمان کی زندگی عطا فرمانا, جب اٹھائیں تو اے اللہ آبرو عزت والی موت نصیب فرمانا, ایمان والی موت عطا فرمانا. اے اللہ, تیرے راستے میں چلنے والوں کی ان تبلیغ کو قبول فرما لے, ان کے نکلنے کو قبول فرما لے, ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی کفالت فرما لے, ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ, جنہوں نے ارادہ کیا ہے آسان فرما دے. اے اللہ, ان کے ارادوں میں پختگی عطا فرما, ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ, ہم تو نقالی کر رہے ہیں, اصل کام تو تیرے صحابہ نے کیا تھا. مولا, ہم سے تو نقالی ہو رہی ہے, مولا نقالی میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن موسیٰ کی نقالی اتارنے والے جادوگروں کو تو نے ایمان دے دیا تھا. اے اللہ, ہم بھی تو تیرے نبی کے نقال ہیں, تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے, ہمیں ہدایت عطا فرما دے, ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما, نمازوں کی لذت نصیب فرما, تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما, یاد خدا اور ذکر خدا کی لذتوں سے مالا مال فرما. اللہ, ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
باری باری ملاقات کر رہے ہیں, دوبارہ کریں گے.